نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى. فضل الصدقہ، فضل فضیلت، صدقہ صدقے کی، الشحیح، شحیح کا لفظ جو ہے شح سے ہے، شین حے حے، اور شح قرآن پاک میں بھی لفظ آتا ہے، ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شح. فرق یہ ہے کہ بخل صرف بخل ہوتا ہے، جبکہ شح میں بخل کے ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے. شحیح یعنی انسان زیادہ امیر ہونے کی لالچ رکھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دیتا، تو وہ کیا ہے، ایک طرح سے شح کی کیفیت اس میں آ گئی. الصحیح تندرست، لقولہ تعالی، وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. الآیت یعنی پوری آیت. وقوله یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، الآیت، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی. لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاعہ، یہاں تو نہیں لکھا لیکن یہ آیت آگے چلتی ہے، جس میں یہ کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی. تو دنیا میں ہی اپنے لیے خود کچھ کر لو. اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا یہ اصول ہے فطرت کا، کہ ہر چیز اپنی ذمہ داری خود ادا کری. جیسے سورج ہے مثال کے طور پہ، تو سورج اگر خود نہیں چمکتا اور چاند کو کہہ دیتا ہے میری جگہ تم چمک جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم خود عمل نہیں کرتے آخرت کے لیے، اور ہم اپنے بچوں کو کہہ دیں اچھا تم میرے لیے قرآن پڑھ کے رکھ دینا، یا میرے لیے تم صدقہ کر دینا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک تو وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اسی کو دے گی جس نے خود بھی کچھ کیا ہوگا، اور جس نے خود کچھ بھی نہیں کیا تو اس کے لیے صرف کوئی دوسرا کرے تو یہ ہو نہیں سکتا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا ابو زرع، حدثنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ قال، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم، کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے، اجرن اجر میں، یعنی کس صدقے کو کر کے ہمیں اجر زیادہ ملے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام کی حرص، کہ مال خرچ کرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کریں تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت تھی نا، ورنہ خود دیکھ لیتے کہ ہمیں کہاں سے زیادہ ملے گا، ہم وہاں کر لیں. کیونکہ ہمیں اگر دینا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہوگا، کون ہم پہ مڑ کے احسان کرے گا، اور جو ہم پہ احسان نہ کرے ہم اس کو نہ دیں. نہیں، اگر اللہ کی خاطر دینا ہے تو پھر صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے. جیسے دنیا میں آپ اپنا پیسہ کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں کہ کس بزنس میں کتنی مجھے آمدنی ہو سکتی، کتنا نفع زیادہ ہوگا. تو اسی طرح خرچ کرنے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ کس طریقے کا خرچ کیا ہوا کتنا زیادہ فائدہ اور ثواب دے گا، وہ بھی ضروری ہے، ذمہ داری کی بات ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر علم کا فائدہ کتنا ہے، کہ جتنا جتنا انسان جانتا جاتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جان لے گے تو پکڑ زیادہ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا. انسان جان لیتا ہے تو جس کی نیت عمل کی ہوتی ہے اس کو زیادہ بہتر رستے مل جاتے ہیں ایک ہی نیک کام کرنے کے. مثلا ایک 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اگر زیادہ بہتر جگہ پر کریں گے تو زیادہ بہتر اجر آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ بس کر رہے ہیں کہ بس کرنا ہے یا رسم و رواج کے مطابق آپ کر رہے ہیں، تو وہی 10 روپے ہو سکتا ہے کچھ بھی اجر نہ لائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی دنیا کے نفع اور نقصان سوچتا ہے، اسی طرح اپنی آخرت کے نفع نقصان کو بھی مد نظر رکھے. اور یہ سوال آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقہ کار بتایا اور مختلف چیزوں کو زیادہ اجر اور ثواب کا سبب بتایا. تو یہاں پر جو آپ نے بتایا وہ کیا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، ان تصدقہ، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیحن، اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، صحیح ہو، یعنی کوئی معذوری لاحق نہیں تم کو، طاقتور ہو، باہمت ہو، صحیحن، اور دل بھی اندر سے گھٹا ہوا ہے. صحیحن یعنی بخل پہ دل آمادہ ہے اور لالچ بھی ہے ساتھ. ابھی اگر میں یہ نکال دوں گا تو وہ جو فلاں بزنس میں نے لگانا ہے وہ نہیں لگا سکوں گا، تو اچھا نہیں، ایک دفعہ اس کو میں کر لوں تو زیادہ پھر نفع ملے گا، تو میں زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ زیادہ نفع وہاں سے آ جائے تو پھر آپ کو شیطان کے اچھا اب وہ مکان ایک خرید لو اس کا کرایہ آئے گا تو پھر زیادہ صدقہ کرو، اور جب وہ کرایہ آ جائے اکٹھا جیسے اسلام آباد میں مثلا 2-3 سال کا آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس سے تو میں ایک اور گھر خرید سکتی ہوں، اس میں سے جو نکلے گا وہ میں اللہ کی راہ میں کروں گی۔ تو یہ لالچ انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری نے اوپر آیت یہ لائی کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کر لو کہ موت آ جائے، کیونکہ انسان ایک سے ایک چیز بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن وہ وقت پھر نہیں آتا کہ جس میں انسان اللہ کی راہ میں بھی دے۔ ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ فرمایا کہ انت صحیح شحیح تخش الفقر، تمہیں فقیر ہونے کا بھی خوف ہو، یعنی بہت زیادہ مالدار نہیں ہو تم، پورا پورا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسے میں اور زیادہ نفع کمانے کے قابل ہو جاؤں۔ وتأمل الغنا، اور تمہیں غنا یعنی دولت کی مالدار ہونے کی امید بھی ہے کہ اگر اسی پیسے کو تم دینے کی بجائے کہیں اور انویسٹ کرو تو تمہیں امید ہے کہ تم اور مالدار ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو کیفیت اور سچویشن ہے انسان کی کہ جس میں انسان اپنے پیسے کو نہیں دے سکتا ان وجوہات کی بنا پر یا خرچ نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر خرچ کرتا ہے تو اس صدقے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ صدقہ خیرات صرف وہ کریں جن کے پاس بہت زیادہ ہو، وہ بھی کریں جن کے پاس تھوڑا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ الغنا غنا النفس، غنا کیا چیز ہے؟ نفس کا غنی ہونا ہے، دل کا غنی ہونا۔ اگر دل غنی نہیں، دل میں لالچ ہے تو وہ لالچ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوگی۔ ولا تمہل، اور دیر نہ کر، ٹال مٹول نہ کر، اپنے آپ کو مہلت پہ مہلت نہ دیتے چلے جاؤ۔ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان جب حلق کو پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر تم کہنے لگو کہ فلاں کو یہ دے دینا فلاں کو یہ دے دینا، یعنی مرتے وقت پھر وصیتیں کرنے لگا جو عموماً ہم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس چیز کا انتظار نہ کرو، وقد کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اگر تم نہ بھی کہو گے تو اب تو انہی میں تقسیم ہوگا، اب تو ان کو مل ہی جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے پرانا کر دیا یا آگے جمع کروا دیا، اور باقی جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے چلے جا رہے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارے کام کیا آئے گا؟ وہ جو تم خود آگے دے رہے ہو۔ باب، باب کا نام نہیں باندھا، حدیث ہے۔ حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا ابو اوانہ عن فراس عن الشعبی عن مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینا اسرع بکا لحوقا، اینا کون سی ہم میں سے اسرع زیادہ جلدی ہے بکا آپ سے، لحوقا ملنے میں، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں سے کون پہلے آ کے آپ سے ملے گی، لحوق لحقہ ملحق کسی سے ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، اطولکن یدن، سب سے لمبی ہاتھوں کے اعتبار سے، یعنی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ فاخذوا، تو ان ازواج مطہرات نے لی، قصبتن، ایک چھڑی، یعنی ایک جیسے پیمانہ ہوتا ہے وہ لی، یزرعونہا، جس سے وہ ناپنے لگی کہ لمبائی کس کے ہاتھوں کی زیادہ ہے۔ فکانت سودا تو اطولہن یدن، حضرت سودا جو تھی ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، یعنی فزیکلی۔ فعلمنا بعد، بعد میں ہم کو پتا چلا، انما کان طول یدھا الصدقہ، کہ ان کے ہاتھ کی لمبائی جو ہے وہ صدقہ ہے، کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد زیادہ دینے والی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب تھیں، کیونکہ سب سے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اچھا آپ کا مطلب یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات فرما دی اور لمبی چوڑی تشریحیں اور بحثیں نہیں کی اس پر، کیونکہ ہر بات کی اگر بال کی کھال اتاری جائے تو اس کا بعض وقت لطف ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں فوراً بتا دینے کی بجائے اس کو ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ بتاتے تھے تاکہ ایک تجسس اور ایک طلب اور تڑپ باقی رہے، کیونکہ اگر ساری پیاس ختم ہو جائے تو خواہ کتنا ہی اچھا شربت پڑا ہو وہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو طریقہ تھا اس میں یہ انداز بھی بہت غالب تھا کہ دیتے تھے لیکن سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دیتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ابواب کے اعتبار سے ایک ہی دن میں سب کچھ اکٹھا کر کے دے دیتے تو بعد کے لوگ پھر کوشش اور جدوجہد کر کے ان کو جمع کس لیے کرتے، اور امام بخاری 16 سال گھر سے باہر کیوں رہتے یہ کام کرنے کے لیے؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ سب کو اس میں حصہ مل جائے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی آپ دیکھیں، مثلاً سورۃ البقرہ میں آپ نے قصہ آدم پڑھا، آگے بھی تین چار جگہ پر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دفعہ جب اتارا تو سارے کا سارا وہیں پر انڈیل دیتے اور پھر قرآن میں باقی بعد میں کبھی ذکر نہ کرتے؟ نہیں، قرآن ایک صرف علم کی کتاب بن کر نہیں آیا، قرآن ڈے ٹو ڈے لائف سے سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا سکھاتا ہے۔ آپ قرآن کو جب کھولیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اچھا یہ مسئلہ تو کل ہی مجھے پیش آیا تھا اور آج اس کا جواب مجھے مل گیا، اترا بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے، اترا بھی ایک دن نہیں تھا، 23 سال میں اترا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی عموماً شعوری عمر جو ہے 23 سال 30 سال کے درمیان ہوتی ہے، مثلا کچھ وقت بلوغت میں گزر جاتا ہے، کچھ بڑھاپے میں، اور درمیان کا حصہ کیا ہوتا ہے جوانی کا، زیادہ زیادہ 23-25 سال اتنا ہوتا ہے، اور یہی عمر جو ہوتی ہے انسان کی بھرپور طور پر ایک پریکٹیکل لائف عملی زندگی ہوتی ہے۔ ایک عملی زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان مسائل سے کیسے نبٹنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ بتا کہ قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، ساتھ ساتھ رکھو، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز جو مشکلیں ایک طرف پیش آتی ہیں، ذہن میں باتیں آتی ہیں، دوسری طرف قرآن جو ہے ان کو بول کے بتا دیتا ہے، اور یہی اس کا دراصل معجزہ ہے۔ وکانت اسرعنا لحوقاً بہ، اور وہ تھی ہم سے زیادہ بہت جلد آپ سے ملنے والی، وکانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقے کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ حدیث پھر یاد کر لیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن باب الصدقہ سے، کچھ باب الریان، کچھ باب الصلات سے بلائے جائیں گے، تو ہر شخص میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے، کچھ لوگ دینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ صرف لینا جانتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی یہ اپنے ہاتھ کی کمائی کیا کرتی تھی، کچھ کاتتی تھی، یہ جو سوت وغیرہ کاتتی تھی، محنت مشقت کرتی، اور اس سے جو ملتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا، جب تک عورت گھر سے نہ نکلے اور کچھ کمائے نہ، وہ صدقہ نہیں کر سکتی، تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو وقت ملے، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ خود کام کر سکتی ہے وہ کرے، تو جو اپنی کمائی سے وہ دے گی اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو انسان صرف شوہر کے مال سے خرچ کرے۔ اور اپنی کمائی میں والدین کی طرف سے ملا ہوا جہیز بھی ہو سکتا ہے، مہر بھی ہو سکتا ہے، وراثت میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، شوہر کی طرف سے ملے ہوئے گفٹس بھی ہو سکتے ہیں گولڈ وغیرہ کی شکل میں۔ باب صدقت العلانیہ، علانیہ صدقہ کرنا، یعنی دکھا کے کرنا، سب کو بتا کے کرنا کہ جی میں یہ فلان جگہ یہ دیا ہے، کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ نہیں۔ وقوله عز وجل، الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہاری، رات اور دن، سرا وعلانیتن، چھپا اور دکھا کر، یعنی دونوں طرح سے، الی قولہ ولا هم یحزنون، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ ریاکاری کرے گا تو پھر دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دکھا کے دینے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، کسی کو جب یہ پتا چلتا نا آپ نے یہ دیا اللہ کے راستے میں، تو کہتے ہیں اچھا ہم پیچھے رہیں، ہم بھی دیں گے، تو آپ کو دیکھ کر جو بھی دے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے، آپ نے لوگوں کو خیر کی راہ اپنے عمل سے دکھائی کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات یہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیں اور کیا نہیں دیں اور کتنا دیں اور کیسے دیں اور کہاں دیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ فطری طور پر انسان نقال ہے، بندر سے قریب تر ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ باب صدقت السر، چھپا کے صدقہ کرنا، کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ میں نے اگر دکھا کے دیا تو یہ نہ ہو دوسروں کا ثواب لیتے لیتے اپنا بھی گواہ بیٹھوں، تو میں تو اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے چھپا کر ہی دوں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورجل تصدق بصدقۃ، ایک شخص نے اس طرح صدقہ دیا، فاخفاها، اسے چھپایا، حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں نے کیا کیا، بالکل خفیہ۔ وقوله تعالی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو گے، فنعما ہی، تو وہ کتنے اچھے ہیں، وان تخفوها، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو گے، وتؤتوها الفقراء، اور تم ان کو فقراء کو دو گے، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ الآیت، یعنی دونوں طرح سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ بابن، اذا تصدق على غنی وهو لا يعلم، اگر انسان لا علمی میں کسی امیر انسان کو کچھ دے دے، یعنی صدقہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ دوسرا شخص ضرورت مند ہے یا نہیں، اور اس کو دے بیٹھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مستحق ہی نہیں تھا، ایسی صورت میں کیا دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حدثنا ابو الیمان، اخبرنا شعیب، حدثنا ابو الزناد، عن الاعرج، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لأتصدقن بصدقت، میں ضرور صدقہ کروں گا کچھ صدقہ، فخرج بصدقته، تو تو وہ اپنے صدقے کے ساتھ نکلا، یعنی صدقہ لے کے گیا. فوضعها فی ید سارقین، تو اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، اسے نہیں پتا تھا یہ چور ہے، تو اسی کو دے دیا. فاصبحوا، تو صبح ہوئی، یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگے، تو صدق علی سارقین، کہ ایک چور کو صدقہ ملا ہے، یعنی کسی نے چور پہ صدقہ کیا ہے. فقال اللہم لک الحمد، تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیری مرضی، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اللہم لک الحمد، لأتصدقن بصدقہ، اچھا میں پھر ضرور صدقہ کروں گا، وہ تو چور کو چلا گیا، اب میں پھر کروں گا. فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید زانیت، تو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا، یعنی لا علمی میں، اس نے سمجھا بڑی ضرورت مند ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ضرورت مند نہیں تھی. فاصبحوا يتحدثون، صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے، تو صدق اللیلۃ علی زانیت، کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ ملا. یہ شخص تو چھپ کے نکلا تھا نا اندھیرے میں دینے کو. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے اور چپکے سے کسی کو دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا کے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا آپ کو بتا ہی دے کہ نہیں اس کو نہیں لگتا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. فقال اللہم لک الحمد علی زانیت، اچھا اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ ایک زانیہ کو خیرات دے دی میں نے. لا اتصدقن بصدقہ، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتہ، وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا. فوضعها فی ید غنی، تو ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں پھر دے دیا اس نے. فاصبحوا یتحدثون، تو صدق علی غنی، لوگوں نے صبح کہا کہ ایک غنی انسان یا مالدار انسان کو صدقہ دے دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد علی سارق و علی زانیت و علی غنی، اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں تو کبھی چور کو مل جاتا ہے، کبھی زانیہ کو مل جاتا ہے، کبھی کسی مالدار کو مل جاتا ہے، تو شاید مجھے تو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں اصل جگہ پہ جا کے دوں، یعنی اس کا ایک طرح سے شکوہ تھا. فاتیا فقیل لہ، تو اس کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا، اما صدقتک علی سارق، تمہارا جو چور پہ صدقہ تھا، فلعلہ ان یستعف عن سرقتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے. واما الزانیہ، تو اور زانیہ، فلعلہا ان تستعف عن زناها، تو زنا سے بچ جائے. اما الغنی، اور غنی کا تعلق ہے جہاں تک، فلعلہ ان یعتبر، ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت ہو، فینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو دینے والے کا دینا قبول ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہمیں نہیں پتا کہ فلاں شخص کرے گا کیا اس کے ساتھ، اور بہت فراڈ ہے، یہ سب فقیر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کوئی ان کو ضرورت نہیں، اور یہ سب باتیں بناتے ہیں، اور شیطان ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال کے صدقے سے انسان کو روک دیتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اگر کوئی شخص ضرورت مند نظر آتا ہے تو ہمیں دے دینا چاہیے، یا اگر کوئی مثلا جمع ہی کر رہا ہے تو جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم نے دے دیا، ہماری ذمہ داری اتر گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب ذمہ داری کس پہ جا پڑی؟ جو وصول کر رہا ہے. اگر کوئی غیر ضرورت مند ہے اور صدقہ لے رہا ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا، پکڑ کس کی ہوگی؟ جس نے ضرورت کے بغیر لیا. اگر کوئی کسی کار خیر کے لیے جمع کر رہا ہے تو آپ نے دے دیا اور اس نے کار خیر میں لگانے کی بجائے کسی کار شر میں لگا دیا، آپ کا صدقہ ہو گیا، آپ کو اپنی نیت اور اپنے عمل کا پورا پورا اجر مل گیا. پکڑ کس کی ہوگی؟ دوسرے کی ہوگی جس نے اس صدقے کے ساتھ ناانصافی برتی. لہذا اس بیریئر کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی شخص صرف اس شک اور وہم اور خیال میں مبتلا ہو کر صدقہ نہ کرے کہ پتہ نہیں وہ اس کا اہل تھا بھی یا نہیں. نہیں، اپنی طرف سے تحری کر لینی چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، ارادہ اور نیت رکھنی چاہیے کہ میں نے بہترین جگہ پہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا خیال عمل میں نہیں آتا، اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کی پکڑ نہیں، آپ کو اجر مل جائے گا. یہ دراصل صدقہ دینے کے بعد انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہیں پر دیتا اور دوسرے اس کو ورغلاتے ہیں، تم نے وہاں دے دیا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، ضائع کیا تم نے، ان کو نہ دیتے فلاں جگہ دیتے. تو ایسی صورت میں انسان پھر سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں اب مجھے ثواب ملے گا یا نہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جب آپ نے دے دیا آپ نے دے دیا، آپ نے جس نیت سے دیا تھا، جس چیز کو سامنے رکھ کر دیا تھا، آپ کو اسی کا اجر مل جائے گا. بابن اذا تصدق علی ابنه وهو لا یشعر، کہ جب کوئی صدقہ دے دے اپنے ہی بیٹے کو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ویسے تو زکوٰۃ یا فرض صدقہ اپنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اولاد کی کفالت ایک مرد کے ذمے ہے، فرض ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے ہی زکوٰۃ نکال کے اپنے گھر میں خرچ کر دے تو میرے خیال ہے پھر باہر تو کچھ بھی نہ جاتا. اس لیے اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو صدقہ نہیں دے سکتے. اب اگر کسی نے بھول کر ایسا ہی کر لیا، لا علمی میں کر لیا، تو حدثنا محمد بن يوسف حدثنا اسرائيل حدثنا ابو الجويريه ان معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال معن بن يزيد کہتے ہیں بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی انا و ابی و جدی میں نے میرے باپ نے میرے دادا نے یعنی تینوں اکٹھے تھے وخطب علی تو آپ نے میری منگنی کروا دی فانکحنی میرا نکاح پڑھوا دیا اب دیکھیں باپ بھی زندہ ہیں دادا بھی زندہ ان کو نہیں خیال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے وخاصمت الیہ اور میں ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آیا وکان ابی اور میرا باپ یزید یزید جو تھا اخرج دنانیرا اس نے کچھ دینار نکالے یتصدق بہا ان کے ساتھ صدقہ کیا فوضع عند رجل فی المسجد تو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوایا فجئت تو میں آیا فاخذتها میں نے لے لیا اس کو فاتیتہ بہا اور اس کو میں ساتھ لے آیا یعنی اپنے باپ کے پاس لے فقال باپ کہنے لگا واللہ ما ایاک اردت اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا میں نے تجھے دینے کی نیت سے مسجد میں نہیں رکھوایا تھا فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا فقال تو آپ نے فرمایا لک ما نویت یا یزید اے یزید جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا یعنی تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل گیا ولک ما اخذت یا معن اور اے معن جو ان کا بیٹا تھا جس کا نکاح پڑھایا تھا آپ نے اور مان جو تم نے لے لیا وہ تیرا ہو گیا یعنی تو بھی واپس نہ کر اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ آتا آپ کیا کرتے کیونکہ ہم عقل سے فیصلہ کرتے آپ نے وحی کے ساتھ کیے تھے اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا علمی میں اگر زکوٰۃ اپنی ہی اولاد تک پہنچ جاتی مثلا آپ نے کسی کو دی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے بچے زیادہ ضرورت مند ہیں مثلا ایک شادی شدہ بیوہ بچی بیٹھی ہوئی ہے تو ماں باپ عموماً کیا کرتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کسی طرح محروم ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں بھی بعض وقت شروع ہو جاتی تو عموماً والدین کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو دینے میں ثواب نہیں ہے ہم کہیں اور ہی دیں تو بہتر ہے اب اگر کسی شخص نے کسی کو دیا کہ اچھا میرا یہ مال صدقہ کر دو بعض اوقات انسان دوسروں کو بھی دے دیتا ہے نا کہ آپ میری طرف سے جا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں ایسے شخص کو دے دیں کہ جو بہت ضرورت مند اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ ہی کی بیٹی ضرورت مند ہے اور وہ جا کے اس کو دے دیتا ہے یعنی ڈائریکٹ یہاں سے تو اجازت نہیں دینے کی لیکن اس نے اس کے ذمے لگایا اور اس نے ادھر ہی جا کے دیا تو بیچ میں جو واسطہ پڑا اس واسطے کی وجہ سے وہ اگر وہیں پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں نفلی صدقات تو ویسے ہی دینے میں پہلے رشتہ داروں ہی کو دیکھنا چاہیے مثلا وہ اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جس نے کچھ نہ کچھ لا کے نہ دیا ہو ہر ایک نے اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز نکالی تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کو اپنا ایک گھوڑا بڑا پسند تھا جس کا نام سبل تھا انہوں نے کیا کیا لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں باگ پکڑا دی آپ اسے جو چاہیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور اسامہ کو بلایا جو زید ہی کے بیٹے تھے اور اس پہ سوار کر دیا جاؤ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو دینے کے لیے نہیں ملایا تھا میں تو اللہ کی راہ میں لایا تھا آپ نے فرمایا تمہاری نیت پوری ہو گئی اور زیادہ حقدار تمہارا اپنا بیٹا ہے اگر اپنی ہی اولاد ضرورت مند ہے تو پہل وہاں سے کرنی چاہیے نفلی صدقات تو وہاں دینے چاہیے لیکن زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے لیکن اگر کسی اور واسطے سے وہاں پہنچ جاتی تو آپ کی ادا ہو گئی خواہ آپ کو پتا بھی چل جائے آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے باب الصدقۃ بالیمین دائیں ہاتھ سے خیرات کرنا یعنی ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا اچھا ہے خیرات بھی دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے حدثنا مسدد حدثنا یحیٰ عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا سبعتن سات لوگ یظلہم اللہ اللہ ان کو سائے میں رکھے گا اللہ تعالی فی ظلہ اپنے سائے میں اپنے سائے میں سایہ فراہم کرے گا یوم اس دن لا ظل الا ظلہ جس دن کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہ ہوگا کون ہیں وہ سات لوگ امام عدل عدل و انصاف کرنے والا حاکم وشاب وہ نوجوان نشا پرورش پائی فی عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں یعنی جو پروان چڑھا اللہ ہی کی عبادت میں نشو نما پائی یا جوان ہوا اللہ ہی کی عبادت میں ورجل اور وہ شخص قلبہ معلق فی المساجد کہ اس کا دل لٹکا رہتا ہے مسجدوں میں یعنی اللہ کے عبادت کی جگہوں میں ورجلانی اور دو لوگ تحابا فی اللہ جنہوں نے باہم محبت کی اللہ ہی کی خاطر اجتماع علیہ اسی پر جمع ہوئے یعنی اسی کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوئے وتفرقا علیہ اور اسی پر جدا ہوئے اور اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں کہ جدائی سے مراد ایک تو وقتی جدائی ہے اور ایک دنیا سے جدائی ہے کہ وہ محبت مرتے دم تک قائم رہی ورجل اور وہ شخص دعته امرأة بلایا اس کو ایک عورت نے ذات منصب صاحب حیثیت یا سٹیٹس والی نے وہ جمال اور حسن والی نے یعنی ایسی عورت نے زنا کی دعوت دی کہ جو خود بہت مالی اعتبار سے بھی اور خوبصورتی میں بھی اور معاشرے میں معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت معزز تھی فقالا تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ عموماً پہل مردوں کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اگر مرد پہل نہیں کر رہا کسی عورت نے ایسا کام کہہ دیا تو پھر مرد کے لیے کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے تو اس صورت میں وہ کنٹرول کر جاتا کہتا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا ورجلن اور وہ شخص تصدق بصدقتن جس نے کوئی صدقہ کیا فاخفاها پھر اسے چھپا کے کیا حتی لا تعلم شماله یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا ما تنفق یمینه کہ اس کا دایاں کیا خرچ کر رہا ہے ورجلن اور وہ شخص ذکر اللہ خالیا جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں خالی ہو کر ففاضت عیناه پھر بہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں یعنی وہ صرف اپنے آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتا ہے یہاں پر تو سات باتوں کا پتہ چلا دوسری احادیث میں کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے مثلا جو شخص جہاد میں مسلمانوں کو پیچھے سے بچائے جب مسلمان بھاگ نکلیں جیسے حضرت ام امارہ کا واقعہ ملتا ہے ایک اور شخص جو بچپن میں قرآن سیکھے اور بڑا ہو کر اس کو پڑھتا رہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی آمین ہو جاتی ہے اور بسم اللہ جب ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے دسواں وہ جو نماز کا وقت پانے کے لیے سورج کو دیکھتا رہے یعنی دھیان رکھے کیئر فل رہے کہ کہیں نماز نہ چلی جائے ایک اور شخص وہ جو بات کرے تو علم کی بات کرے خاموش رہے تو علم کے ساتھ رہے یعنی فضول بے معنی بے مقصد لغو قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے وہ سوداگر جو سوداگری اور معاملے میں سچی بات کہے یعنی ایسا بزنس کرنے والا کہ جو عیب کھول دے اپنے یعنی اپنی تجارت میں تیرہواں وہ شخص جو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرضہ کم کر دے چودواں وہ جو مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہے پندرواں وہ جو قرض دار کو قرضہ معاف کر دے سولہواں وہ جو تنگ دست قرض دار پر خیرات کرے یا اس کو مہلت دے سترواں جو بے ہنر کی خبر گیری کرے جو ہنر نہیں سیکھ سکتا کہ اس سے اپنی روٹی کمائے یعنی معذور شخص ہینڈی کیپڈ کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی خبر گیری اٹھارواں جو مجاہدین کی مدد کرے انیسواں جو تنگ دست قرض دار کی مدد کرے بیسواں جو مکاتب کی مدد کرے یعنی غلام آزاد ہونا چاہے مال دے کر تو اس کو صدقہ وغیرہ دے اکیسواں جو غازی کے سر پر سایہ کرے غازی کے سر پر سایہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آرام اور کمفرٹ پہنچائے بائیسواں جو تکلیف کے وقت وضو کرے جب دل نہ چاہ رہا ہو تیئیسواں جو اندھیرے میں مسجد کو جائے خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے چوبیسواں جو بھوکے کو کھانا کھلائے پچیسواں جو بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے چھبیسواں جو سوداگر خرید و فروخت میں جھوٹی تعریف یا جھوٹی برائی نہ کرے اور گرانی کی خواہش نہ کرے انہیں چیزوں کو مہنگا کر کے نہ بیچے ستائیسواں جس کے اخلاق اچھے ہوں مسلمان اور کافر سب کے ساتھ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کافروں کے ساتھ بھی اٹھائیسواں جو یتیم کی پرورش کرے انتیسواں جو بیوہ کی پرورش کرے اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ ایسے اچھے عمل کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کے تلے ہوں گے۔